ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستزهره فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة زوجه أحسن من ذوي الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام, مہمانان عزام اور عزیز طلباء, آج کی یہ مجلس یہاں جس طالب علم نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ, اپنے مربیوں اور اپنے بہی خواہوں کے سامنے سنائے اور اس طرح اس کا اعزاز عمل میں آوے. جو مقصد تھا انعقاد مجلس کا وہ تو بحمداللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ایسے مواقع پر مجلس کی نسبت سے کچھ باتیں اللہ رسول کی اور دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی یہ دراصل حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں جو زمین کے اندر مستور اور چھپی ہوئی تھی حضرت جبریل نے آ کر ان کو کھول کر نمایاں کیا اور انہی بنیادوں پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کی منظر کشی ان الفاظ میں کرتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کام میں ان کی مدد کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس تعمیر کے کام کو انجام دیتے دیتے یہ دونوں باپ بیٹے یہ دعا بھی مانگ رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تقبل منا, ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے شرف قبول عطا فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والے اور ان کے دلوں سے کے حال سے بخوبی واقف ہے. دیکھو اس دعا میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے. یہ کام بیت اللہ کی تعمیر کا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے اور اس کام کی نگرانی اور سپرویژن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا. اس کے باوجود اس کام کو انجام دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں, معلوم نہیں ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتا ہے یا نہیں. گویا ہم سب دین کے خدمت کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا اور توفیق عطا فرمائی, اس کی وجہ سے کوئی بڑائی میں اور غرور میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں. معلوم نہیں ہمارے یہ کام اور یہ خدمات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں یا نہیں. ڈرتے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو. پھر آگے دعا مزید کی, ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم دونوں باپ بیٹوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے، مسلم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ آقا جب یہ حکم دے یوں کرنا ہے تو اس پر یہ سوال نہیں کہ یہ کیوں، بلکہ فوراً اس حکم کی بجاوری کے لیے تیار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ تو گویا دعا فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اے اللہ تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً، پر اے اللہ، اے پروردگار، ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو۔ یہ امت مسلمہ کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر کی تھی۔ هو الذی سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم ہی ہیں جنہوں نے اس امت کا نام مسلم رکھا، گویا اس امت کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، اور پھر اسی امت کی ہدایت کے لیے، اسی کی رہنمائی کے لیے ایک رسول بھی مانگا۔ یہ جو میں نے دعا آیتیں پڑھی تھی شروع خطبے میں، ربنا وباسیم رسولم منہم، اے ہمارے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو ان کے درمیان میں، ان کا کام کیا ہوگا وہ بھی اندر بتلا دیا۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی قرآن کے الفاظ سکھلائیں گے لوگوں کو۔ قرآن کے الفاظ کی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو باقاعدہ تعلیم دی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر تین شعبے ہوتے ہیں، ایک تو شعبہ ناظرہ جس میں بچوں کو دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، دوسرا شعبہ تحفیظ جس میں بچوں کو زبانی قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، اور تیسرا قرآت و تجوید کا شعبہ جس میں قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تینوں شعبے وہ ہیں جن میں قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے۔ یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت، آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، ان میں پہلا مقصد جو اس دعا میں ذکر کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، یعنی لوگوں کو قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ دیکھو، جب تک کہ باقاعدہ اس کا پڑھنا سکھایا نہ جائے، وہاں تک از خود آدمی اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیدائشی اعتبار سے عرب تھے، اور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، وہ زمانہ تھا کہ فصاحت و بلاغت کا دور دورہ تھا، بڑے بڑے شعرا اور فصیح و بلیغ خطبا ان کے درمیان موجود تھے، اور باقاعدہ ان کے مقابلے ہوتے تھے، مفاخرے ہوتے تھے۔ عربی زبان کے وہ بڑے ماہر اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اجمی یعنی گونگا، گویا بولنا نہیں جانتے، گویا اپنی زبان ہی کو یہ اس قابل سمجھتے تھے کہ یہ ہے بولنے والی چیز، دوسری زبانوں کے لیے جیسے کوئی فارسی میں بات کرتا تھا تو اس کے لیے بولتے تھے رتن فی الفارسیہ، رتن یرتنوں کا معنی ہے، اصل تو کوئی آدمی نیند کے اندر بڑبڑاتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو کوئی آدمی فارسی زبان میں اگر بات چیت کرے تو وہ یوں کہتے تھے فارسی زبان میں بڑبڑا رہا ہے، گویا اس کو بولنا بھی نہیں، نہ نطق سے بھی تعبیر نہیں کیا، اتنا زیادہ ان کو اپنی زبان دانی کے اوپر فخر تھا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا، لیکن پھر بھی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب تک کہ باقاعدہ اس کا پڑھنا سکھلایا نہ جائے وہاں تک کوئی از خود نہیں پڑھ پائے گا۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی شروعات جائیں، سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، اب کوئی عربی زبان کا کتنا ہی پڑھا ہوا ماہر ہو، آپ اس کے سامنے وہ رکھ دیجئے کہ پڑھو اس کو، تو وہ الف لام میم نہیں پڑھ سکتا، وہ تو ملا کر پڑھے گا، جیسے الم ترا کے اندر اس کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، لیکن وہاں ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، لیکن اس کو الگ الگ حروف مقطعات، یعنی وہ حروف، اصل تو حروف تہجی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے کلمات کو مرکب کیا جائے اور وہ کلمات پڑھے جائیں، لیکن یہاں قرآن میں جہاں شروع میں یہ الف لام میم ہے، ان حروف کو مرکب نہیں الگ الگ کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتلائیں گے نہیں کہ یہ اس طرح پڑھا جائے گا، وہاں تک کیسے پتا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک باقاعدہ یہی سلسلہ، آج بھی بچوں کو آپ قرآن پڑھائیے، سورہ بقرہ شروع کریں گے وہ اسی طرح پڑھیں گے، الف لام میم ملا کر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ ان کو استاد نے یہی طریقہ بتلایا، اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک برابر چلا آ رہا۔ تو یہ گویا قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقاصد باعثت میں سے اولین مقصد ہے۔ یہ مدرسہ جس میں یہ سلسلہ ہے، بڑا سلسلہ یہی، یہ معنی اور اس کے دوسرے مطالب اور اس سے کون کون سے احکام ہو رہے ہیں وہ تو بات کا درجہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں نا، جو ان اسلامی مدارس کے اندر جو تعلیمات دی جاتی ہیں ان کے مخالف ہیں، وہ ایک اعتراض کے طور پر بات کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کے الفاظ رٹا کر زبانی یاد کرانے سے کیا فائدہ۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معنی تو سمجھتے نہیں، حضرت فرماتے ہیں تم دیکھو معنی کا بہانہ پیش کر کے یوں کہتے ہو کہ یہ بچے الفاظ کا معنی اور مطلب تو سمجھتے نہیں، ان کو بغیر معنی سمجھے ہوئے الفاظ سکھلانے سے کیا حاصل۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تمہارے نزدیک اگر معنی کی اہمیت ہوتی تو کہیں معنی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ الگ سے نہیں پائی جاتی، اگر کسی بھی معنی اور مطلب کو جو آپ کے دل کے اندر ہے، اس مضمون کو اگر آپ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اس مفہوم کو، اس مطلب کو الفاظ کا جامع پہنانا پڑے گا، اور پھر الفاظ سے اپنی زبان سے ادا کریں گے، وہ الفاظ کان کے راستے سے اس سننے والے کے دل و دماغ تک پہنچیں گے، اور وہ مطلب جو آپ اس کو بتلانا چاہتے ہیں وہ الفاظ کے واسطے سے سمجھے گا۔ مطلب خود اور معنی خود ایسی چیز نہیں جو ڈائریکٹ براہ راست کسی کو بتلائی جا سکے، کہیں بھی معنی کو بتلانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو گویا یہ الفاظ تو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، آپ معنی کو کی اہمیت کو پیش کر کے الفاظ کو بیکار کرنا چاہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ کے نزدیک اگر معنی کوئی اہمیت کے قابل چیز ہے تو اس کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے الفاظ کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، اسی لیے یہ قرآن کے الفاظ پر محنت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کے اندر سوجھ بوجھ مزید آئے گی تو اس کے بعد معنی اور اس کے معارف کے سمجھنے کا بھی مرحلہ آتا ہے، اس وقت یہ چیزیں بھی ان کو سمجھائی جائے گی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں بھیجا اس میں سب سے پہلا کام یہی ہے، تلاوت آیات یعنی قرآن پاک کے الفاظ کی تعلیم۔
Meus irmãos, a gente falou muita coisa, vou tentar traduzir, mas vai ser um bocado difícil, vou tentar traduzir. A gente disse assim que, neste momento, aquele aluno que completou o Corão, ele mandou ouvir o último sabak dele perante os professores, os convidados, os ulamais. Isto é uma honra muito grande. E disse que, e nesta ocasião, é uma ocasião que nós, por causa de falar do Corão, então nós devemos explicar algumas coisas relacionadas com o Corão. Então ele diz que nessa ocasião, uma das coisas que se faz é ouvir os últimos ayats do Corão e no fim fazer dua para, para aquele aluno que completou o Corão e para outros. Então ele diz que isto é um dua de Ibrahim a.s. Ibrahim a.s., na ocasião de construção do Kaaba, então naquele momento, Jibril a.s. veio e mostrou a fundação do Kaaba dentro da terra, quais são os lugares, qual é o limite do Kaaba, e ele mostrou a fundação para Hazrat Ibrahim a.s. construir. Então, quem alienou a fundação foi Jibril alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala fala nisto, sobre isto no Quran. Allah diz: "Wa izarqa Ibrahim al-qawa'id min al-bayt." Quando lembrai, quando Ibrahim alayhi salatu wasalam estava a elevar a fundação do Kaaba. Então naquele momento Ibrahim alayhi salatu wasalam levou ajuda do seu filho Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala, os dois, depois de acabarem o trabalho, enquanto estavam a fazer o trabalho, fizeram dua: "Rabbana taqabbal minna", ou "Allah, aceita de nós esse trabalho", porque "innaka anta samiul alim", porque tu és aquele que ouve, né, e sabe. Portanto, não é só uma pessoa decorar, é preciso que este trabalho seja aceito por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Da maneira que Ibrahim alayhi salatu wasalam estava a construir a casa de Allah, mas mesmo assim estava a pedir para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar esta construção da Kaaba, nós também devemos, além de decorar, ler o Coran, devemos constantemente pedir a Allah subhanahu wa ta'ala a aceitação deste trabalho. Esta é uma das lições que nós aprendemos disto. Ele diz que nós, e não há dúvida que é uma honra acabar o Coran, etc., mas com isso nós devemos ter medo de não entrar no orgulho, não entrar que nós somos alguém. Uma pessoa sempre tem de sentir que qualquer momento, se Allah quiser, Allah pode tirar esta honra que Allah deu a nós. Então sempre nós devemos ficar a ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois ele disse que, além disso, Ibrahim a.s. fez dua: "Waj'alna muslimayn laka", faça a nós crentes, aqueles crentes que nós submetemos a nós próprios para Allah, quer dizer, submetemos à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Muçulmano o quê? É aquele que se submete à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que inclina a sua cabeça para Allah subhanahu wa ta'ala. E além de Allah, Ibrahim alayhi salatu wasalam fazer dua para ele, para seu filho, a frente diz: "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak", ele diz que faça da nossa descendência, dos nossos filhos, netos, bisnetos, mais tarde, que somos nós, que somos uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele fez dua para nós naquela ocasião da construção para uma do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nós também sermos daquelas pessoas que submetem a si próprio à ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós, por que nós estamos a dizer que Ibrahim alaihi wasallam fez dua para nós? Porque Allah subhanahu wa ta'ala próprio diz no Quran: "Huwa alladhi sammakumul muslimin", foi ele que deu a vós o nome de muçulmano. Portanto, o muçulmano é aquele nome que foi escolhido desde o tempo do profeta Ibrahim a.s. para este ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Ele diz que Allah, por causa disso, que Allah SWT enviou mensageiros. E qual é o objetivo do mensageiro? Allah SWT diz no primeiro ayat do Corão, que aquele recitou, Rabbana wa ba'fim rasula, ou aquele doa que Ibrahim a.s. fez, o Allah envia de entre eles, quer dizer, de entre as pessoas daquele povo, envia um mensageiro. E qual é o trabalho desse mensageiro? Yatlu alayhim ayati, de recitar os ayats do Corão para eles. Por isso, qual é, quando há falas do Corão, então, na área de educação, na área do Corão, existem três zonas, três departamentos, três áreas. Uma área é de Nazra, é uma pessoa saber ler o Corão. Segunda área é Tahfiz, uma pessoa decorar o Corão. Terceira área é ler o Corão com Tajwid. Isso tudo estamos a falar só das palavras do Corão. Não estamos a falar no significado ainda. Quer dizer, na área de leitura existem três áreas. Uma área é de Nazra, outra área é de Hifz, e terceira aula, a área é de Qiraat e Tajwid. Ler bem, pronunciar bem, ler com voz bonita, etc. Então ele diz, nessa área, o primeiro trabalho dos profetas foi ensinar as palavras do Corão. E essas palavras do Corão, por mais que uma pessoa saiba árabe, Allah revelou o Corão na zona onde as pessoas falavam árabe. Mas o Corão sempre tem de ser ensinado. Só por saber língua árabe não é suficiente. É necessário que a pessoa aprenda com alguém como ler o Corão. Naquela zona existiam grandes poetas, existiam pessoas que eram master na língua árabe. Mas mesmo assim, um dos trabalhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ensinar a leitura do Corão. Eles tinham tanto orgulho de si próprio que chamavam aquele que não sabe árabe de ajami. O que significa ajami? É mudo. Então, eles tinham tanto orgulho da sua língua, mesmo assim, Allah SWT disse, o dua que Ibrahim a.s. pediu, era de que ensinasse a essas pessoas a ler o Corão. Então, ele diz que no Corão existem palavras que nós chamamos de huruf muqatta'at. Por exemplo, nós vemos alif lam mim, também é alif lam mim. No alam tara, também tem alif lam mim. Mas as duas coisas têm maneiras diferentes de ler. Por quê? Porque esta é uma maneira, logo no início do Corão, de alif lam mim. Alam tara tem outra maneira de ler, tem significados diferentes, etc. Então, se o profeta sallallahu alaihi wasallam não ensinasse a nós como é que deve-se ler o Corão, como é que nós poderíamos saber como ler o Corão? Então ele diz assim, que hoje em dia uma das críticas é de que as pessoas dizem assim, qual é a vantagem de estar a aprender e além de decorar o Corão? Então ele diz que olha, tudo a crítica que se faz de só aprender o Corão, só ler o Corão, só saber decorar o Corão não é suficiente, as pessoas dizem isso. Mas ele diz que, olha, tudo aquilo que você pensa no coração, você traz uma coisa, um pensamento no coração. E depois de você ter esse pensamento no Corão, na cabeça, no teu juízo, no coração, você pronuncia. Então, sem você pronunciar, não vai, aquele pensamento que você tem no coração não vai se expor. Portanto, para expor aquilo que você tem pensamento no teu coração, você tem de pronunciar. E este foi um dos grandes trabalhos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que para você pôr na prática aquilo que você está a pensar, você tem de pronunciar aquilo da boca. Portanto, o trabalho é de ler o Corão, entender o significado do Corão e entender também a razão principal da revelação desses ayats do Corão.
قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے بڑی مشقت اٹھاتے تھے. شروع میں حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر کے نازل ہوتے تھے اور وحی کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو حضرت جبریل کی زبان مبارک سے جب یہ وحی کے الفاظ نکل رہے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے تھے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے, بھول نہ جائیں. حالانکہ جس وقت وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا. قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے نبی ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں. یہ قرآن پاک جو ہے اس میں ثقلہ ہے, معنوی طور پر بھی ثقلہ ہے اور حسی اور ظاہری طور پر بھی ثقلہ ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا. سخت سردی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرے گویا موتیوں کی طرح لڑک کر نیچے اترتے تھے اور خراٹوں کی سی آواز آتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا زیادہ بوجھ محسوس کرتے تھے کہ اس کا اثر دوسروں پر ظاہر ہوتا تھا. بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ تو وہ غیر اولی الضرر بیچ میں جو ہے وہ پہلے نازل نہیں ہوا تھا, پہلے اس طرح نازل ہوئی لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور اجر اور ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. یہ پوری آیت اس طرح نازل ہوئی, بیچ میں غیر اولی الضرر والا جو ٹکڑا ہے کلمہ ہے وہ نہیں تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وحی لکھوانے کا کام لیتے تھے ان کو حضور نے بلایا, مجلس تھے, صحابہ موجود تھے وہاں, وہ آئے لکھنے کا سامان قلم دوات وغیرہ لے کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس لگ کر کے بیٹھ گئے. اب آئے حضور نے کہا لکھو, انہوں نے لکھنا شروع کیا, حضور پڑھ رہے ہیں لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دونوں کا مقام اور مرتبہ ایک نہیں, دونوں کا اجر و ثواب بھی برابر نہیں. تو اس مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نابینا تھے, اندھے تھے اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ جہاد میں شرکت کر نہیں سکتے تھے. تو حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی مجھے لکھوانے کے لیے تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں اور بینائی نہ ہونے کی وجہ سے میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شرکت کرتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان حضرات صحابہ کی دل جوئی, ان کی پیار تسلی مقصود تھی. تو اسی وقت حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کی یہ شروعات ہوئی. اور وہی جب نازل ہوتی تھی اس وقت کا جو کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہوتی تھی وہی کیفیت شروع ہو گئی. اور اس دوران جبکہ یہ وہی نازل ہو رہی تھی, چونکہ حضرت زید ابن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل لگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری ران پر پڑ گیا. یہ حضرت زید فرماتے ہیں, کہا میں نے اپنی ران پر ایسا بوجھ محسوس کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ احد پہاڑ میری ران پر رکھ دیا گیا ہے اور میری ران چور چور ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہی تو نازل ہو رہی تھی کس پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت زید پر نازل نہیں ہو رہی, بوجھ تو آپ پر تھا, لیکن اس بوجھ کا اثر یہ تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ حضرت زید کی ران کے اوپر پڑا تو انہوں نے اتنا زیادہ بوجھ محسوس کیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور وہی بھی کیا نازل ہوئی؟ غیر اولی الضرر, اتنا ہی ٹکڑا, غیر اولی الضرر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی کا کتنا بوجھ تھا حضور پر اترتی تھی. جو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر اپنی اونٹنی کے اوپر وقوف عرفات فرما رہے تھے, یعنی عرفات کے اندر جو وقوف ہوتا ہے وہ عبارت اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت ہی میں آپ کر رہے تھے اور یہی افضل طریقہ ہے. اس وقت اسی حالت میں آیت نازل ہوئی تو وحی کے بوجھ کی وجہ سے آپ کی اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اس نے زمین کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ وحی اونٹنی پر نازل نہیں ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بوجھ ہوتا. اب ایک تو وحی نازل ہو رہی اس کا بوجھ, اور دوسری طرف حضور کو یہ فکر کہ کہیں میں الفاظ بھول نہ جاؤں. اس لیے حضرت جبریل جب وحی کے الفاظ کی تلاوت کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ان کے ساتھ وہ الفاظ پڑھتے تھے تاکہ یاد ہو جائے, اور اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل تکلیف ہوتی تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ و قرآنہ. اے نبی, جب وحی نازل ہو تو اس وقت وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے, اس وحی کے الفاظ کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا, جمع ہو جمع کر دینا, اور اس کے بعد وحی مکمل ہونے کے بعد آپ کی زبان سے اس کا پڑھوا دینا, یہ ہماری ذمہ داری. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, پہلا ہی باب ان کیف کان بدو الوحی میں پہلے ہی باب میں یہ روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وحی آتی تھی تو آپ چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے, وہ جو پہلے پڑھتے تھے جلدی وہ بند ہو گیا اور سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے, اور وحی کے نازل ہونے کا سلسلہ جب پورا ہوتا تھا تو جتنی وحی نازل ہوئی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی. گویا میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ وحی کے الفاظ کو یاد کرنے کی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا اس کو یاد کرنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے, کیسی کوشش کرتے تھے. اس سے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کتنی اہمیت رکھتی ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے.
Diz então que nós devemos decorar as palavras do Corão. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação, sentia muita dificuldade, era um trabalho muito árduo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebia a revelação, no início da revelação, ficava com medo, receio de esquecer as palavras do Corão. Então, por quê? Porque a revelação do Corão era um grande peso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala no Quran diz: "Inna sanulqi alayka qawlan saqila." Nós estamos por sobre si palavras muito pesadas. Então, as palavras do Quran e o significado das palavras do Quran também são muito pesadas. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebia a revelação, a cara do profeta sallallahu alaihi wasallam mudava, ficava toda encarnada, ficava com suor. Até aqueles que estavam muito próximos do profeta sallallahu alaihi wasallam sentiam o efeito do peso da revelação dos ayats do Quran. Ele diz que quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o ayat do Quran, "La yastawi al-qa'idun min al-mu'minin wal mujahidun fi sabilillah", aquele que não é igual aquele que fica sentado em casa e aquele que luta no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse ayat foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois, então, Abdullah ibn Maktoum radiallahu anhu era um sahabi que era cego. Ele não participou nessa batalha. Ele ficou preocupado. Ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "O mensageiro de Allah, eu, aqui Allah está a dizer que aquele que fica sentado em casa e aquele que participa na batalha não são iguais. Quer dizer, aquele que participa na batalha tem muito mais salário, tem muito mais recompensa. Mas eu não participei na batalha, não foi por causa da minha livre vontade, porque eu sou cego. É por isso que eu não participei nessa batalha." Então, Allah subhanahu wa ta'ala aumentou no ayat do Corão uma palavra, "Ghayru li zarari". Então, esta palavra, quando foi revelado quando o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o seu pé sobre a perna de um sahabi chamado Zayd ibn Thabit. Este Zayd ibn Thabit era aquele sahabi que escrevia aquilo que foi revelado, o profeta chamava ele para ele escrever. Então, estas palavras de "Ghayru li zarari", só esta parte foi revelado quando o profeta tinha uma parte do seu pé na perna de Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit diz que até parecia que o peso da montanha de Uhud está em cima do meu pé. Quer dizer, até isto era tanto peso que o profeta quando sentia a revelação do Coran. Quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou também o ayat do Coran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", foi na ocasião de Arafat. E naquela ocasião, o profeta estava sentado no camelo. Quando Allah ta'ala revela esta ayat, o camelo sentou. E sentou de tal maneira, assentou na terra e pôs a cabeça dele no chão. O peso não foi por causa do peso do corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim por causa do peso da revelação que estava a vir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala revelou a ayat do Coran e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que quando os ayats são ser revelados para si, não apressa em decorar, porque "inna alayna jam'ahu wa qur'ana", é meu trabalho, Allah está a dizer que é nosso trabalho, de fazer com que essas palavras do Coran fiquem gravadas no seu coração. É nosso trabalho, é trabalho de Allah fazer aquelas palavras entrarem no seu coração, na sua cabeça, e depois você recitar para os outros os ayats. Portanto, quando Allah subhanahu wa ta'ala revela esse ayat, "La tuharrik bihi lisanak", então a partir daquele momento é que o profeta, quando recebia a revelação, ficava calmo, ficava todo sossegado e recebia a revelação. Mas antes disso, ele apressava em decorar. Portanto, é muito importante uma pessoa decorar as palavras do Corão, conforme vocês estão vendo nessa explicação que ele está a dar.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کے الفاظ سکھلاتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 70 قرآن پاک کی صورتیں براہ راست حاصل کی اور سیکھی، اور صحابہ کو بھی اسی طرح حضور خود براہ راست سکھلایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب کوئی سیکھ کر کے اچھی طرح سیکھ کر کامل اور مکمل بن جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو بتلاتے تھے. جیسا کہ بخاری شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرا القرآن من ارباطی عبداللہ بن مسعود و سالم مولا ابی حذیفہ و ابی بن کعب و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چار آدمیوں سے قرآن سیکھو. دو ان میں سے مہاجرین میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم مولا ابا حذیفہ، اور دو انصار میں سے تھے، حضرت ابی بن کعب اور حضرت معاذ بن جبل. دیکھو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. ہمارے مدرسوں میں جب طالب علم اچھی طرح سیکھ لیتا ہے اور سکھانے والے اساتذہ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کو باقاعدہ سند دی جاتی ہے. سند کیا ہے؟ یہ سند گویا لوگوں کو بتلایا جاتا ہے کہ ہم نے اس پر محنت کی، اس نے بھی سیکھا، حاصل کیا، اب وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو پڑھا سکتا ہے. تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کیا ان چار آدمیوں سے سیکھو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کے پاس پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ اگر باصلاحیت ہیں اور آپ جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اچھی طرح سیکھ لیا ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی اس خوبی کا اظہار کریں، بتلائیں کہ یہ طالب علم اس نے قرآن اس طرح یاد کر لیا ہے، اس طرح پڑھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کمالات کا اپنی زبان سے اظہار کرتے تھے. حضرت معاذ بن جبل کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو ہے عالم الحلال والحرام، معاذ بن جبل صحابہ میں حلال اور حرام کے مسائل کا سب سے زیادہ جاننے والا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابی بن کعب کے متعلق فرمایا کہ اقرأهم ابی، صحابہ میں علم قرآت کے سب سے زیادہ ماہر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن ثابت کے متعلق فرمایا افرزهم زید بن ثابت، علم فرائض کا سب سے زیادہ ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کے کمالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. اساتذہ کو بھی چاہیے کہ کسی شاگرد نے محنت کی اور محنت کر کے اچھی طرح حاصل کیا ہے تو پھر استاد ان کی ان خوبیوں کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو شاگردوں کی. آج کل کیا ہوتا ہے، شاگرد سب کچھ سیکھ لیتا ہے تو بھی استاد کی زبان سے ایک مرتبہ بھی ایک جملہ ایسا نکلتا نہیں کہ وہ اس میں شاگرد کی تعریف کرے. یوں سمجھتے ہیں یہ جو ہے کچھ تکبر میں مبتلا ہو جائے گا. نہیں بھائی، یہ تو آپ پر حق ہے شاگرد کا. اس نے جب محنت کی، آپ نے پڑھایا، اس نے پڑھا سیکھا، تو اب آپ اس کا اظہار کیجیے. یہ تو وہ امانت ہے جو آپ نے اس کے سینے میں پہنچائی، اور اب یہ دوسرے لوگ اس امانت کو اسی وقت حاصل کریں گے جب آپ کی طرف سے اس کو سرٹیفائڈ کیا جائے گا، اس کی بات تصدیق کی جائے گی کہ یہ اچھی طرح پڑھا آپ سے کوئی سے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ چلا آ رہا. یہ جو پگڑی بھی پہناتے ہیں یہ ایک علامت ہے، سند دیتے ہیں یہ ایک علامت ہے، گویا اس نے یہ سب کچھ اچھی طرح حاصل کر لیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کی نگرانی فرماتے تھے، نگرانی فرماتے تھے.
Então, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam dava muita importância para fazer decorar os sahabas o Corão. Tinha um sahabi que o profeta, ele diz que eu decorei do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 suras. Ele diz que não é só uma pessoa decorar, é também importante um professor dizer aos outros: olha, este aluno decorou tanto, este aluno sabe tanto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a grandes, quatro grandes sahabas e disse aos outros: olha, vocês quando querem aprender o Corão, então aprenda com esses quatro sahabas. Quem eram esses quatro sahabas? Dois eram muhajir, dois eram residentes de Mecca. e que antes estavam a viver em Meca, e dois eram de Medina, residentes de Medina, naturais de Medina. Então, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, e Salim eram dois escravos, que era um escravo que vieram de Meca. São esses dois que eram muito bons na leitura do Corão. Depois tinha dois sahabis de Medina, Ubay ibn Ka'b e Mu'adh ibn Jabal. Esses dois eram também expert no Corão. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos sahabas: quando vocês querem aprender Corão, vão aprender com esses quatro. Então, isso de o profeta sallallahu alaihi wasallam, de uma maneira, deu certificado a essas quatro pessoas que, olha, vocês já podem ensinar os outros. Então, isso que nós fazemos na madressa, de acabar o Corão e fazer em frente de todos, recitar os últimos ayats do Corão, etc., isto é uma maneira de dar certificado aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez para aqueles quatro sahabas, e dizer que, olha, este aluno, estes são quatro, já são alunos e já têm capacidade para ensinar os outros. Então o professor, às vezes, veja que é um aluno bom e tudo, esforça, mas o esforço, o professor não tira nenhuma palavra bonita para aquele aluno. Então é importante o professor encorajar os alunos, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encorajava os sahabas. Então ele diz que um sahabi era aquele sahabi que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que da leitura do Corão ele era o melhor. Era quem? Ubay ibn Ka'b. E outro era Zayd ibn Thabit. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, sobre herança, este é aquele sahabi que sabe mais acerca da herança. Então, em todos os aspectos, o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiava a sahabi que sabia, era bom numa área. O profeta sallallahu alaihi wasallam, em frente dos outros, apresentava e dizia: isto é mais para encorajar, da maneira que aqui, quando estamos a fazer a finalização do Corão, vocês não podem pensar é uma coisa nova. É uma coisa que tem a sua base nos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da maneira que o profeta ensinou esses quatro sahabas e disse para outros aprenderem com ele, e deu o certificado. Aqui também nós estamos a dar o mesmo certificado.
بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، سامنے سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں. اسی درمیان میں حضرت خباب ابن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں اور سابقین اولین میں سے، شروع میں جو لوگ ایمان لائے اور اسلام کے خاطر جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ان میں سے ہیں، وہ آئے اور وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے وہاں، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا یہ تمہارے شاگرد قرآن اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا آپ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، ہاں، اگر آپ کہیں تو ان میں سے کسی ایک کو پڑھواؤں. تو کہاں؟ تو حضرت علقمہ، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، خاص شاگرد، ان کے متعلق ہے کہ تم نے اگر حضرت علقمہ کو دیکھ لیا تو پھر عبداللہ ابن مسعود کو نہ دیکھا ہو تو اس کا کوئی غم نہیں. وہ گویا ٹو کاپی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، حضرت علقمہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو. انہوں نے پڑھا، جب وہ پڑھ چکے تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، کیسا پڑھا؟ جب وہ استاد داد مانگ رہا ہے اپنے شاگرد کی پڑھائی پر، کیسا پڑھا؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں، بہت اچھا پڑھا. کہا کہ میں جس طرح پڑھتا ہوں اسی طرح یہ پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا اساتذہ کو بھی اپنے شاگردوں کے اوپر فخر ہوتا ہے. جو شاگرد اچھے محنت کرنے والے ہوتے ہیں، جس طرح استاد سکھلاتے ہیں ویسا سیکھتے ہیں، تو استاد بھی خوش رہتا ہے، لوگوں کے سامنے باقاعدہ پیش کرتا ہے. جیسے ابھی نمونے پیش کیے گئے ہیں، تو ایسے نمونے پیش کرنے کا سلسلہ بھی قدیم سے چلا آ رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ قرآن کے الفاظ پر محنت کی یہ شکلیں ہیں, اور اس کے لیے ان لوگوں کی حوصلے بڑھانے کے طریقے ہیں جو ہمیں بھی مدرسوں میں اختیار کرنا چاہیے.
Então ele diz que nas madrasas uma das coisas que nós fazemos é nós encorajamos, dissemos que olha, este é bom aluno. Então uma vez, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu estava com seus alunos a aprender. Então apareceu um sahabi que Hazrat Khabbab radhiyallahu anhu era aquele que esforçou muito no início do Islã. Foi aquele que teve que sacrificar muito no início do Islã, foi aquele que apanhou muitas dificuldades por parte dos mushriquins de Meca, mas ele aguentou com essas dificuldades todas. Então ele apareceu naquela reunião ou naquela classe onde Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu estava a ensinar. Então logo ele perguntou a Hazrat Abdullah ibn Mas'ud: será que teus alunos também leem como você lê? Então Hazrat Abdullah ibn Mas'ud dizia: sim, meus alunos também leem. Então mandou chamar um aluno chamado Al-Qama. Esse aluno era um dos melhores alunos de classe de Hazrat Abdullah ibn Mas'ud. Dizem que se você não viu Abdullah ibn Mas'ud, um sahabi, e você viu Al-Qama, é suficiente. Porque Al-Qama era uma cópia do seu professor. Então perguntou, disse a Al-Qama que lê lá um bocado o Corão. Então ele leu. Então depois Hazrat Abdullah ibn Mas'ud perguntou àquele sahabi, Hazrat Khabbab, como é que ele leu? Então disse que leu muito bom, muito bem. Então às vezes é importante o professor também encorajar aos outros para me dizer, apresentar da maneira que a gente, aquilo que estás a fazer, leu-se um nazam, leu-se ayat do Corão. Isso tudo é uma maneira que está escrito no Bukhari, no Hadith, da maneira que sahabas apresentavam uns aos outros, aqueles que eram bons alunos. Aqui também nós estamos a apresentar, é só para dar algum exemplo daquilo que está a ser feito nesta instituição.
Baharal, aaj ki hamari ye majlis badi babarkat hai. Allah Ta'ala ne humko is majlis mein haziri ki saadat aur mauqa ata farmaya hai. Hum logon ke liye badi khushi ki baat hai, aur ye silsila جو یہاں پر جاری ہے, یہ جامعہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر, وہ بڑا قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا نذیر صاحب اور ان کے رفقائے کار سب کو جزائے خیر دے اور ان کے مراتب بلند فرمائے کہ یہ لوگ اس طرح محنت کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں پر اس زمانے میں, جبکہ اس طرح کی محنتوں پر حکومت کی طرف سے کوئی ایوارڈ نہیں دیا جاتا, پھر بھی یہ سب کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں اللہ کے خاطر. اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا اونچا ہے, وہ آخرت میں جب اس کا ثواب ملے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا اونچا کام تھا. وہ بھی جو میں نے حدیثیں پڑھی تھی نا, اس میں ایک روایت یہ ہے, یقال لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها, کہ صاحب قرآن, یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن فرمایا, حافظ کا لفظ نہیں کہا. اگرچہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر اس لفظ پر بحث کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ یہاں صاحب قرآن سے مراد حافظ ہی ہے. صاحب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ساتھی, قرآن کے ساتھ لگا ہوا. جو آدمی حفظ کرتا ہے نا, 24 گھنٹے قرآن ہی کے اندر ہے, رات میں بھی, دن میں بھی, صبح میں بھی, شام میں بھی, دوپہر میں بھی, جب دیکھو قرآن پڑھتا رہتا ہے, اس لیے اس کو صاحب قرآن کہا. اس کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا, آج تو استاد کہتے ہیں پڑھ, لیکن اس روز اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا, تو قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا. فینمن, اور قرآن بھی اسی طرح پڑھ جیسے دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. انت ترتلو, یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں ماضی استمراری کا صیغہ ہے. ماضی استمراری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیشہ یہ کام زمانے ماضی میں ہوتا رہتا ہے. اس لیے میں ان بچوں سے کہوں گا کہ ابھی حفظ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے, بلکہ برابر پڑھتے رہو پڑھتے رہو, موت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. قرآن جس طرح جلدی سے یاد ہو جاتا ہے, اگر کوئی آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام نہ کرے تو اتنی جلدی وہ سینے سے نکل بھی جاتا ہے. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تعاہد القرآن والذی نفسی بیدیہ لہو اشد تفسیاً من الابل فی عقولہا, کہ قرآن کا کو پڑھتے رہا کرو, اس کا خیال رکھو, اس لیے کہ وہ سینے سے اس سے جلدی نکل جاتا ہے جتنا اونٹ اپنی رسی میں سے. اونٹ کو رسی لگائی جاتی ہے لیکن اس کی نگرانی کر دی, ذرا بھی بے خبری ہو تو وہ فوراً رسی نکال کے بھاگ جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن یاد تو کر لیا لیکن اس کی حفاظت کے لیے آپ کو برابر پڑھتے رہنا پڑے گا. تو بہرحال یہ سلسلہ ان حفاظ کو بھی چاہیے کہ برابر پڑھتے رہیں, یہی ان کے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرماوے اور اس ادارے کو بھی قبول فرمائے.
Tu diz que conclusão, é conclusão que está a fazer, que esta congregação que nós tivemos é uma ocasião de barca, é agraciada por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, é uma ocasião de alegria. Isto é alegria para todos, que por causa de, para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, está-se a fazer trabalho para nós ganharmos recompensa no Akhirat, tanto os alunos, tanto os professores, tanto os trabalhadores. Até que Allah SWT diz no Quran, yuqal li sahibi al-Quran, vai ser dito para aquela pessoa que decorou o Quran, para aquela pessoa que tem ligação com o Quran, que estuda e fica a ler o Quran. O teu lugar é onde você parar, acabar a leitura do Quran, é o seu lugar no Jannah. Portanto, isto é muito importante. Aqui, Allah SWT utilizou, o profeta SAW utilizou neste hadith, da maneira que você ficou a estudar. Então, isso não significa que a pessoa estudou uma vez, acabou o Corão e acabou. Essa permanência da leitura, de decorar o Corão, tem de manter até a morte. Porque é isto que Allah SWT está dizendo, que fica a ler, fica a manter o Corão para você ter a recompensa. Portanto, só ficar rápido não é suficiente, mas é importante também você ficar a ler o Coran. Às vezes você é hafiz, depois você deixa de ler o Coran. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que há ocasiões em que se você deixar de ler o Coran, então da maneira que se você deixar um camelo, não amarrar o camelo com uma árvore ou com um pilar, o camelo, apesar de ter corda, mas se não está amarrado, há de fugir. Da mesma maneira, você pode ser hafiz do Coran, mas se você não ler o Corão, então o Corão também há de fugir da tua memória, do teu peito, da maneira que se você não amarrar o camelo foge. Também, da mesma maneira, o Corão pode fugir do seu coração. Então é importante uma pessoa manter a ligação com o Corão. Allah dá barakat a nós todos.
بس دعا کر لیں, سب درود شریف پڑھ لیجیے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك وَنُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اے اللہ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما, جس طالب علم نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرماتے ہوئے اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو تو نے قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما, رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو اس طالب علم اور ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما, اور جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان تمام بچوں کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ اور اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما, اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما, اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما, اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما, ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بلیات, مکارے, حاسدوں کے حسد, دشمنوں کی دشمناوٹ, شریوں کی شرارت, بدخواہوں کی بدخائی اور رشادوانوں کی رشادوانیوں سے اللہ اس ادارے کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے اس کو نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ ان تمام طلباء کو عقائد حقہ, علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما, برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما, ان سے ان کے اساتذہ, ان کے مربیوں, ان کے والدین نے جو اچھی اچھی امیدیں اور توانائیں قائم کی ہیں اللہ ان سے پوری فرما, ان سے بڑھ کر کے ان کو بنا دے. اللہ آج کی اس تکمیل حفظ کی نسبت سے تیرے جو بندے اس امید پر آئے ہیں کہ جو دعا ہوگی قبول کی جائے گی, اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.